الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وكما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں دنیا میں اللہ نے تمام مخلوق کو پیدائش سے ہی اپنے کھانے پینے کے طریقے سکھا دیے مجھے کچھ مختصر لیکن اہم گفتگو کرنا ہے جو احباب کھڑے ہیں میری گزارش ہے کہ آپ تشریف فرما ہو جائیں مجھے مختصر اور کچھ اہم گفتگو کرنا ہے اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا فرمایا ان تمام کو پیدائش سے ہی اپنی ضروریات زندگی کا اللہ نے علم دیا ایک مرغی کو آپ لے لیجئے اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ چند منٹوں کے اندر دانہ چننا شروع کر دیتا ہے ابھی تو وہ اندھے کے اندر سے نکلا ہے اور اندھے سے نکلے ہوئے اس کو دو چار گھنٹے ہوئے ہیں لیکن ان دو چار گھنٹوں کے اندر اس نے دانہ چننا شروع کر لیا اپنی امی کو پہچان لیا اپنی ماں کو پہچان لیا یہاں تک کہ اپنے دشمن کو بھی وہ پہچان لیتا ہے کہ بلی آتی ہے تو وہ بھاگتا ہے اپنی ماں کی طرف کتا آتا ہے تو وہ بھاگتا ہے اپنے ماں کی طرف رب کریم نے مرغی کے چوزے کو پیدا ہوتے ہی اپنی ضروریات کا علم دیا ایک بھینس کے بچے کو آپ دیکھ لیں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں آپ نے اس کو کھڑا کر دیا اور وہ سیدھا اپنے ماں کی طرف دوڑتا ہے اور لبکتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے ایک بھینس کے بچے کو اللہ نے پیدا ہوتے ہی اپنی ضرورت کا علم دے دیا دنیا کی جتنی مخلوق ہیں اللہ نے تمام کو پیدا ہوتے ہی ان کی ضرورت کا علم دیا لیکن انسان ایسا ہے کہ اس انسان کو اللہ نے پیدا ہوتے ہی وہ علم نہیں دیا کہ پیدا ہونے کے بعد فوراً یہ کھانا شروع کر دیں فوراً اپنی ضروریات کی طرف دوڑ پڑیں فوراً اپنے مسائل کو سمجھ لیں بلکہ اس کے بچپنے کا حال یہ ہے کہ اس کو اپنی حقیقت ہی کا پتہ نہیں کہ میں کون ہوں آخر ساری مخلوق کو رب کریم نے اپنی ضروریات کا علم دیا انسان کو اس کی ضروریات کا علم پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں دیا یہ سوال ہوتا ہے تمام جانوروں کو آپ اٹھا لیں تمام جانوروں کی حقیقت پر اگر آپ غور کر لیں تو تمام جانور پیدا ہوتے ہی اپنی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور اپنی ضرورت کو استعمال کرتے ہیں، لیکن حضرت انسان ایسا ہے کہ جو پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اس کی ضرورت کا اسے کوئی علم نہیں دیا. آخر رب کریم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرات محدثین اور حضرات اقابر نے اس کا جواب دیا. رب کریم اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تمام جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے ان کو تو اتنے ہی علم کی ضرورت تھی کہ وہ کھانا کیسے کھائیں، اس کی ضروریات کیا ہوگی، اس کو پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اپنی ماں کو پہچاننا ہے، اتنے سے علم کی ضرورت تھی. اتنا علم تو ہم نے ویسے ہی اس کو دے دیا، لیکن اے انسان تجھے تو اپنے رب تک پہنچنا ہے اور رب تک پہنچنے کے لیے یہ علم تجھے کافی نہیں ہوگا، اس لیے ہم تجھ کو وہ علم دینے والے ہیں جس علم کو وحی کہا جاتا ہے اور قرآن کہا جاتا ہے. حتی فارو نے اس انسان کو وحی کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، اور وحی اور قرآن کا علم اندر سے نہیں ہے، باہر سے آنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے انسان کو عقل بھی عطا کی، لیکن شریعت کا مدار عقل پہ نہیں رکھا. اگر شریعت کا مدار عقل پہ رکھ دیتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یوں کہتا کہ جب پاؤں میں موزے پہنے ہو چمڑے کے تو اوپر مسا نہیں کرنا چاہیے، نیچے کرنا چاہیے، اس لیے کہ موزہ خراب ہوتا ہے نیچے سے، اوپر خراب نہیں ہوتا. تو قانون یہ ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے کہ مسا اوپر ہونا چاہیے، نیچے نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوپر مسا کرنے کو فرمایا، اس لیے ہم اوپر ہی مسا کریں گے. معلوم ہوتا ہے شریعت میں عقل کا دخل نہیں ہے، اور اگر شریعت میں عقل کا دخل رکھا جاتا تو عقل ملی ہوئی ہے خواہشات کے ساتھ، عقل ملی ہوئی ہے نفس کے ساتھ. جب عقل کوئی فیصلہ کرتی تو ظاہر سی بات ہے کہ نفس اس میں مل جاتا، اور جب نفس مل جاتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ نفس جس کو صحیح بتاتا یا عقل اس کو صحیح کہتی، اور نفس جس کو غلط بتاتا عقل اس کو غلط کہتی. آج یہی وجہ ہے کہ یورپ کی دنیا میں، امریکہ کی دنیا میں، اس مغربی تہذیب اور کلچر میں اگر آپ قدم رکھیں گے تو سب سے پہلے اعلان 1772 کے اندر تاریخ پر ہے. ہمارا مسلمان چونکہ تاریخ سے ناواقف ہے، 1772 کے اندر سب سے پہلے ایک عورت نے اعلان کیا تھا سرزمین انگلینڈ سے، اور اس کا اعلان یہ تھا کہ مردوں کی طرح عورت بھی فریڈم رہنی چاہیے اور عورت بھی آزاد رہنی چاہیے، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا، اس کو برقعے میں نہیں رکھا جا سکتا، اس کو نقاب میں نہیں رکھا جا سکتا، اس کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، اس کو آزادی کا حکم دیا جائے، اس کو دکان چلانے کی اجازت دے دی جائے، اس کو کاروبار کرنے کی اجازت دے دی جائے، یہ جہاں چاہے اس کو اجازت دی جائے. یہ کیا ہے کہ اسلام نے یوں کہہ دیا کہ اگر باہر نکلنا ہو تو شوہر کی اجازت لو، باہر جانا ہو تو اپنے ہسبینڈ کی اجازت لو، مستورات کے اجتماع میں جانا ہو تو ہسبینڈ کی اجازت لو. یہ جگہ جگہ پر شوہر کی اجازت کی ضرورت، یہ عجیب ہے. یہ عورتوں کو قید کرنے کا مسئلہ ہے، عورت کو فریڈم رکھنا چاہیے، آزاد رکھنا چاہیے. 1772 میں ایک عورت انگلینڈ کی سرزمین پر یہ اعلان کر رہی ہے اور اس کے اوپر ایک کتاب لکھ رہی ہے کہ عورتوں پر ہونے والا ظلم کیا ہے. یہ اعلان بڑھتا رہا، یہ اعلان چلتا رہا، یہاں تک کہ عالم یہ ہو گیا کہ اب قریب زمانے میں پہنچتے پہنچتے، یعنی جب 200 سال قریباً گزر چکے ہیں، اس آزادی کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ کئی عورتیں آج یورپ کی سرزمین پر یہ کہہ رہی ہیں، ان سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم فریڈم رہنا چاہتی ہو آزاد رہنا چاہتی ہو جیسے کہ آزادی کا نعرہ لگایا گیا تو وہ یہ کہہ رہی ہے ہم آزاد رہنا نہیں چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکانوں میں کسی شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے اس لیے کہ ہمیں یہی پتا نہیں ہے کہ اس زمین پر ہم کیسے آگئے ہمارا باپ کون ہے اور ہماری ماں کون ہے یہ وہ آزادی کا نعرہ تھا اسی لیے 1980 میں ایک عورت نے یورپ کی زمین سے اعلان کیا تھا اگر کوئی مجھ کو میری ماں اور میرے باپ کا پتہ دے دے تو میں اس کی زندگی بھر غلام بننے کے لیے تیار ہوں حقیقت حال یہ ہے کہ یہ فریڈم کا نعرہ یہ آزادی کا نعرہ یہ جو دے دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ عورت ایک آزاد ہے اور اس آزادی کے تحت عورت کو وہ آزادی دی گئی کہ جس میں شریعت مطہرہ کو پامال کر دیا گیا ماں سب بھی سب اوپر اب اوپر آ جائیں تو اچھا رہے گا اور پھر اس آزادی کے نعرے میں الامان الحفیظ وہ آزادی کی صدایں لگائی کہ آزادی کا نعرہ لگاتے لگاتے آج 4 سال کا بچہ پوچھئے جو لوگ یورپ سے آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے ان لوگوں سے جو نارتھ امریکہ یا ساؤتھ امریکہ کی سرزمین پر رہ رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھئے کہ یہ آزادی کا نعرہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ 4 سال کا بچہ وہ 999 کر کے پولیس کو بلا کر کے اپنی ماں اور اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر رہا ہے کیا اسے آزادی کہیں گے یا غلامی کہیں گے یہ آزادی نہیں ہے یہ تو ایک غلامی ہے اور ایک لڑکی کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے چلی آتی ہے اپنے مکان میں اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرا فرینڈ ہے اور ماں باپ کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس بات سے روک دے کہ تو غلط کام کر رہی ہے تو نے غلط انداز اختیار کیا تجھے یہ طریق نہیں اختیار کرنا چاہیے اور اگر بیٹی کو روکا جا رہا ہے تو آج بھی آپ سرزمین یورپ پر چلے جائیں ابھی ایک مہینہ قبل کا واقعہ ہے کہ ان کے والدین ابھی ایک مہینے سے صرف لڑکی کو اس بات پر روکا کہ تو اس لڑکے کو مکان میں کیوں لے کر کے آ رہی ہے یہ لندن کا واقعہ ہے ان کے والدین کو سزا لگائی گئی اور 3 سال کی سزا بھگت رہے میں اس وقت اس تاریخ کی طرف آپ کو لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں مجھے اس وقت کچھ اہم باتیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کے تابع نہیں بنایا اگر عقل کے تابع بنایا جاتا تو اس صورت میں زنا اور نکاح کا فرق سمجھ میں نہیں آتا عقل یہ کہہ دیتی کہ جہاں خواہشات پوری ہو پوری کر لیجئے کیا ضرورت ہے نکاح کی خانوں کا کفالت کے مسئلوں کو اور ضروریات کے مسئلوں کو اپنے سر پر لینے کی اگر عقل ہی پر مدار رکھا جاتا تو زنا اور نکاح کا فرق سمجھ میں نہ آتا اگر عقل پر مدار رکھا جاتا تو تجارت اور سود کا فرق سمجھ میں نہیں آتا یہی تو وہ مکہ والوں کو سمجھ میں نہیں آیا جب قرآن کریم میں سود کی حرمت اتری اور حرمت سود کے اوپر مکہ والے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ سود کے اندر بھی ایک کاروبار ہے تجارت ہے اور اس میں نفع ہو رہا ہے اور دوسری طرف تجارت کے اندر بھی نفع ہو رہا ہے تو تجارت کو حلال کیوں کہا اور سود کو حرام کیوں کہا یہی وہ مسئلہ ہے اگر عقل پر بنیاد رکھی جاتی عقل پر مدار رکھا جاتا تو عقل زنا اور نکاح کا فرق نہیں کر پاتی عقل سود اور تجارت کا فرق نہیں کر پاتی یہی وجہ ہے میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ عقل انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہے اس وقت مصر کے علماء نے اس وقت یہ فتویٰ صادر کیا ہے اور یہ فتویٰ دیا ہے کہ انسان زکات کی رقم ہو یا للہ کی رقم ہو وہ اس زکات کی رقم سے مسجد بنا سکتا ہے اور زکات کی رقم پر تعمیر مسجد کی اجازت دی. اور ایک بالکل غلط قرآن کریم سے انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فی سبیل اللہ کا لفظ بول رہا ہے اور سبیل اللہ کا معنی زکات بھی ہو سکتا ہے للہ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے اس سے مسجد کی تعمیر کی اجازت ہے. حالانکہ یہ سراسر ایک غلط استدلال ہے, قرآن اس سے بالکل ابا کر رہا ہے, منع کر رہا ہے, اس لیے کہ زکات میں تملیغ غریب کی ہوتی ہے اور مسجد میں تملیغ اللہ کی ہوتی ہے, تو جو تملیغ اللہ کی ہو اس میں زکات کا مال استعمال نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی بنیاد عقل پر نہیں رکھی. ہمارے حضرت اقدس ثانوی رحمتہ اللہ علیہ نے عقل پر ایک بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شہزادہ تھا, وہ شکار کے لیے چلا اور جب شکار کر کے واپس آیا تو اپنی مجلس میں دنگے ہانکنے لگا, بڑی بڑی باتیں کرنے لگا, جیسا کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے بڑی بڑی باتیں کرنے کی, کام کچھ نہیں ہے اور باتیں بڑی بڑی ان کی ہوا کرتی ہے, تو وہ اسی طرح باتیں کرنے لگا. کہنے لگا کہ میں جنگل میں نکلا اور جنگل میں ہرن میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو تیر مارا, میرا تیر سر پھوڑ کر کھری توڑ کر نکل گیا. تو کوئی اپوزیشن پارٹی کا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا, کوئی مد مقابل بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا, اس نے اشکال کیا, اس نے سوال کیا اور یہ کہا کہ بھائی آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اس لیے کہ سر اوپر ہوتا ہے کھری نیچے ہوتی ہے, اگر سر میں تیر لگا تو کھری میں کیسے لگا اور کھری میں تیر لگا تو سر پر کیسے لگا. تو کوئی موافق طبیعت آدمی بیٹھا ہوا تھا, شہزادے کا تملق اور چاپلوسی کرنے والا بیٹھا ہوا تھا, جو شہزادے کا چاپلوسی کر رہا تھا اس نے یوں کہا کہ ہاں ہاں شہزادہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل بات صحیح ہے, اس لیے کہ جس وقت شہزادے کا تیر وہاں پہنچا ہے تو ہرن جو ہے وہ اپنا سر کھجا رہا تھا, اس لیے سر میں بھی لگا اور پاؤں میں بھی لگا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح عقل کا حال ہے کہ عقل نفس کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اس لیے کبھی کبھی نفس جو اس کو بتاتا ہے, خواہشات جو اس کو بتاتی ہے, عقل اسی طرح کا فیصلہ کر دیا کرتی ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ کی بنیاد عقل پر نہیں رکھی گئی بلکہ وحی پر رکھی گئی. وحی کیا ہے؟ عقل کے علم میں دھوکہ ہو سکتا ہے, میری آنکھ دیکھ رہی ہے غلط دیکھ رہی ہے, میرے کان سن رہے ہیں غلط سن رہے ہیں, میری زبان بول رہی ہے غلطی ہو سکتی ہے, میرا دماغ سوچ رہا ہے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن رب کریم جس علم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار رہے ہیں اس علم میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم ہے جو پاک ہے, منزہ ہے, مبرہ ہے اور صاف ستھرا علم ہے جو اللہ کی طرف سے اترتا ہے, اور وہ ذات بولتی ہے جو ذات عالم الغیب والشہادہ ہے, جس کو آسمانوں کا بھی پتا, جس کو زمین کا بھی پتا, زمین کے تحت کا بھی پتا, آسمانوں سے اوپر کا بھی پتا, سمندروں کا بھی پتا اور آفتاب و مہتاب اور ساری کائنات کا اسے پتا ہے, جو کوئی نہیں تھا تب بھی وہ تھا اور کوئی نہیں ہوگا جب بھی وہ ہوگا, اس رب کریم کا علم ہے جو وحی کی شکل میں اپنے پیغمبر پر, اپنے انبیاء پر, اپنے رسولوں پر اترتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ پاک صاف علم ہے اور اسی پاک صاف علم کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہو سکتی ہے, انسان کے اخلاق اسی سے درست ہو سکتے. اسی لیے اس امت کے لیے اگر کوئی نمونہ بنایا گیا, اس امت کے لیے اگر کوئی پیشوا بنایا گیا, اس امت کے لیے اگر کوئی رہبر بنایا گیا, اس امت کے لیے اگر کوئی آئیڈیل بنایا گیا, اس امت کے لیے اگر کوئی مقتدا بنایا گیا تو محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی
بن کلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذات ہیں اس کو اس امت کے لیے اسوہ نمونہ آئیڈیل اور سیمپل اللہ نے بنایا اور یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اپنے آپ کو ڈالنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة البتہ تحقیق کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونے رکھے. میں تمام مضامین سے ہٹ کر شادی سے متعلق عورتوں سے متعلق دو تین باتیں عرض کر دوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری قرآن کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے, میرا قرآن تو قرآن ہے, کاش کے مسلمان اس قرآن کو سمجھنے والے بن جائے. ہمارے جوانوں کو ڈائجسٹ پڑھنے کا وقت ملتا ہے, ہمارے جوانوں کو ناول پڑھنے کا وقت ملتا ہے, ہمارے جوانوں کو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر گندے فلم دیکھنے کا موقع ملتا ہے, ہمارے جوانوں کو موبائل کے اوپر شریعت کے خلاف چلنے والے قوانین کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر موقع نہیں ملتا تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا. حالانکہ یہ زمین وہ زمین ہے راندیر کی کہ جس پر اکابرین اذہان پیدا ہوئے ہیں, جس پر بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں. یہ زمین رش تک کیا کرتی. اس زمین کو علمی اعتبار سے بھی اللہ نے مالدار بنایا, بلکہ آپ تعجب کریں گے حضرت مولانا ابرار صاحب دلیوی علیہ رحمہ کی زبان, اس گنہگار نے سنا تھا, فرمایا راندیر کو علمن بھی مالدار بنایا, مال کے اعتبار سے بھی مالدار بنایا اور قبرستان کے اعتبار سے بھی مالدار بنایا کہ وہاں اکابرین عظام سوئے ہوئے. یہ وہ سرزمین ہے جس پر مفسرین کرام سوئے ہیں, محدثین عظام سوئے ہوئے. حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا, ہمارے اسی قبرستان میں مدفون ہے. راندے تشریف لائے تھے, بیماری اور علالت نے آپ کو پکڑ لیا اور اسی میں حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی مزار ہمارے اس قبرستان میں موجود ہے, اس شہر خموشہ کے اندر موجود ہے, اس گورے غریبہ کے اندر موجود ہے. میں مولانا کی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جب عشاء کی نماز کے لیے چلتے تھے دیوبند میں تو ایک مکان آتا تھا, اس مکان کے قریب جب پہنچتے تھے تو حضرت اپنے چپل کو ہاتھ میں لے کر کھلے پاؤں چلا کرتی تھی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم نے بار بار اپنے حضرت سے سوال فرمایا کہ حضرت آپ اسی مکان پر آ کر چپل کیوں نکالتے ہیں, پھر آگے جا کر کے پہن لیا کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا میرا راز ہے, میرا راز ہے, میرا راز ہے. کئی سالوں تک حضرت اپنے راز کو چھپاتے رہے. جب بہت اصرار ہوا شاگردوں کا تو حضرت مولانا میر اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا بتاؤں, یہ جو مکان والی عورت ہیں یہ فاحشہ اور بدکار عورت ہیں اور اس کی آمدنی کا ذریعہ وہ غلط کام ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا پیٹ بھرا کرتی تھی. اب وہ عورت بری ہو چکی ہے اور اس کے مکان کی طرف کوئی نہیں جاتا. جب میں رات میں عشاء کی نماز کے لیے چلتا ہوں تو اس موقع پر اگر میں اپنے چپل کو پہن کر چلوں گا تو میرے چپل کی ایک آواز آئے گی, اس عورت کے مکان میں جائے گی میری آواز چپل کی تو وہ عورت یوں سمجھے گی کہ شاید میری آمدنی کا کوئی ذریعہ آ رہا ہے, میری تسکین کا کوئی سامان آ رہا ہے, میری حوث کو پوری کرنے کے لیے کوئی آدمی آ رہا ہے. یہ سوچ کر وہ تیار ہوگی اور اس کی تمنا بن جائے گی, حالانکہ میں تو مسجد جا رہا ہوں, اس کے مکان میں تو میں جانے والا نہیں ہوں. فرمایا میں اللہ کی اس بندی کی تمنا کو توڑ کر اتنی سی تکلیف بھی پہنچانا نہیں چاہتا, اس لیے میں اپنے چپل کو نکال دیا کرتا ہوں. یہ ہے ہمارے اکابر کہ جو ایک عورت کو اتنی سی تکلیف بھی پہنچانا نہیں چاہتے تھے, ایسے اکابر اس سرزمین راندیر پر سوئے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے جوان اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنے والے اور صحابہ کی مبارک زندگی کو پڑھنے والے اور ہماری بیٹیاں حضرات ازواج مطہرات اور صحابیات کی مبارک زندگی کو پڑھنے والی بنے تو ہی جا کر زندگی کے اندر کچھ خوشگواری آ سکتی ہے. قرآن تو قرآن ہے, بڑے عجیب انداز میں وہی ہماری تربیت کیسے کر رہی ہے, قرآن ہماری تربیت کیسے کرتا ہے, اللہ کے حبیب ہماری تربیت کیسے فرماتے ہیں. قرآن کریم پر اگر آپ غور کریں گے الحمدوں سے لے کر والناس تک رب کریم نے بہت ساری عورتوں کے واقعات بیان فرمائے. حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا, عزیز مصر کی عورت کا واقعہ بیان فرمایا, فرعون کی بیوی کا واقعہ بیان فرمایا، اور بھی نمعلوم کتنی عورتوں کا واقعہ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. لیکن بڑے غور سے سمجھے اس حکمت کو اور اس نقطے کو، ان تمام عورتوں کے واقعات کو اللہ نے بیان تو کیا، لیکن پورے قرآن میں اللہ کسی بھی عورت کا نام نہیں لیتا سوائے مریم علیہ السلام. صرف مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں ملتا. آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جب تذکرہ کر رہے ہیں تو یوں کہہ رہے ہیں عزیز مصر کی بیوی، تو کیا عزیز مصر کی بیوی کا نام اللہ کو پتا نہیں تھا؟ جب فرعون کا تذکرہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، کیا فرعون کی بیوی کا نام اللہ کو پتا نہیں تھا کہ آسیہ ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں کو فرما دیجئے. کیا یہاں پر نبی علیہ السلام کو اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ عائشہ، خدیجہ، رقیہ یہ سب ہیں، ام سلمہ اور ام حبیبہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا نام ہے؟ آخر اللہ نے ان عورتوں کا تذکرہ نام لے کر قرآن میں کیوں نہیں کیا؟ صرف مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ قربان جائیے، قربان جائیے صاحب ذلال القرآن اس پر ایک عجیب نقطہ لکھتے ہیں، فرمایا قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اے لوگوں تم بھی اپنی بیٹیوں کا نام اور اپنی بیویوں کا نام بلا ضرورت کے نہ لیا کرو. مریم علیہ السلام کا نام جو قرآن نے لیا ہے اس کی ایک خاص وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اصل میں حضرت مریم کو ان کے ماننے والوں نے رب حضرت عیسیٰ کی والدہ کو عیسیٰ کا ایک حصہ کہہ دیا اور ان کے بیٹے کو رب بنا دیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ کو ضرورت پڑی اس بنیاد پر کہ اس کے نام کا تذکرہ کیا جائے، یوں کہا جائے کہ عیسیٰ رب نہیں ہے، عیسیٰ اللہ نہیں ہے، وہ گود نہیں ہو سکتا ہے، اس کی ماں تو ایک مریم نامی عورت ہے جس کو تم میری کیا کرتے ہو، جس کو تم مریم کہا کرتے ہو، اور وہ ایک عورت تھی عام جو میری پیدا کی ہوئی عورت ہے، اسی سے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، وہ رب کیسے ہو گیا، وہ خدا کیسے ہو گیا، وہ اللہ کیسے ہو گیا، وہ گود کیسے بن گیا، وہ مالک کیسے بن گیا؟ تو ایک ضرورت کی بنیاد پر حضرت مریم کا نام لیا، اور باقی عورتوں کے اندر یہ ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اجمالاً اس کا تذکرہ کر دیا، امرأۃن کہہ کر کے اس کا تذکرہ کر دیا، اشارہ کیا اے قرآن کے پڑھنے والو، اے قرآن کے پڑھنے والو تم بھی اپنی بیویوں کا نام، اپنی بیٹیوں کا نام لوگوں کے سامنے بلا ضرورت کے نہ لیا کرو، اس لیے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نام سے بھی لذت حاصل کرتے. یہ ہے قرآن کی بلاغت، یہ ہے قرآن کی فصاحت. قرآن بہت دور کر کلام کرتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نام اور اپنی بیویوں کا نام بلا ضرورت کے لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ کیا جائے. ہاں جہاں ضرورت ہو، مثلا سرکاری کاغذات میں ضرورت ہے، یا پاسپورٹ کے اندر ضرورت ہے، یا اور مواقع پر جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں تو آپ نام لے سکتے ہیں، ورنہ بلا ضرورت کے نام نہ لیا کرے. یہی ایک نقطہ قرآن کریم کا ایک بڑا عجیب ہے کہ رب کریم جب ان واقعات کو بیان کر رہے ہیں عورتوں کے تذکروں کو کرتے کرتے، تو عجیب مسئلہ ہے کہ رب کریم امرأۃن امرأۃن کہہ کر کے اس قرآن کے پڑھنے والوں کو اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ بلا وجہ بار بار عورتوں کے تذکرے سے بھی قرآن ہم کو منع کر رہا ہے. ہماری شریعت ایک جامع شریعت ہے، ایک پاکیزہ شریعت ہے، ایک متحر شریعت ہے، اسی لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کو بچانے کے لیے کیسے کیسی باتیں بیان کر کے گئے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر پرائی عورت کا بچا ہوا پانی، پرائی عورت کا بچا ہوا پانی جو ہماری بیوی نہیں ہے اور پرائی عورت ہے، اس کا پانی جب بچ گیا ہے چاہے وہ پاک ہو، لیکن اس کے باوجود اگر اور پانی موجود ہو تو اس پرائی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرو، وضو نہ کرو. آخر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرمائیں گے کہ حضرت یہ پانی تو پاک ہے اور آپ نے اسراف سے منع کیا ہے، جب یہ پاک پانی موجود ہے تو آپ ہم کو اس سے وضو کرنے سے اور غسل کرنے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب کی طرف سے جواب مل رہا ہے، فرمایا یہ پرائی عورت کا بچا ہوا پانی ہے اور پانی موجود ہے تو اسی کو استعمال کرو، اس کو استعمال نہ کرو. ممکن ہے اس پانی کو استعمال کرتے کرتے اگر تمہارا ذہن اس عورت کی طرف چلا گیا تو تم ذہنی زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ ہماری پاکیزہ شریعت ہے، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے مکان میں جاؤ، بخاری شریف کتاب الاستیذان کی روایت ہے، تم کسی کے مکان میں جاؤ تو ادھر ادھر نظر نہ کرو، اجازت لے کر جاؤ، اگر وہ اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم واپس ہو جاؤ، اور جب تم کسی کے مکان میں داخل ہو تو اس کے اس شوکیس پر اور اس شوکیس پر نظر نہ دوڑاؤ. اللہ کے حبیب سے ہم سوال فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کے مکان میں ہمیں دیکھنے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ ممکن ہے دیکھتے دیکھتے تمہاری نظر کسی چیز کے اوپر لگ جائے، تمہارے دل میں اس کی محبت آ جائے. چوری نہیں کرو گے، لیکن ایک خیال بھی پیدا ہو جائے گا تو تم ایک چھوٹے سے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع شریعت ہم کو دی ہے. اس جامع شریعت میں ایک عظیم الشان امر ہم کو عطا فرمایا، اور وہ ہے نکاح کا امر. نکاح شریعت ریز، اور بھی نکاح ایک ایسی شکل ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی، اور خصوصا اس شریعت کے اندر تو یہاں تک کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 عورتوں تک کی اجازت دی گئی اور امت کو 4 عورتوں تک کی اجازت دی گئی. اس شریعت کے اندر خاص طور پر اس کے مسالے اور اس حکمتوں کو بیان کیا گیا تاکہ انسان بطریق حلال اپنی زندگی کو گزارنے والا بنے، اور بطریق حرام سے، حرام کے راستوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنے. اس لیے اس شریعت مطہرہ کے اندر، بلکہ باقاعدہ قرآن کریم اور احادیث سے مبارکہ میں نکاح کی ترغیب دی گئی. یا معاشر الشباب، من استطاع منکم الباعۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فرمایا، اگر جوان جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اور اس کے پاس مال کی بھی طاقت ہے اور اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کی طاقت ہے، تو چاہیے کہ اس کا نکاح کرا دیا جائے، وہ نکاح کر لیں تاکہ یہ غلط کاموں سے اور اپنے بدنظری سے اور بدنظری کے گناہوں سے اپنی حفاظت کر لیں. اور اگر اس کے پاس کفالت کا انتظام نہیں، ضرورت کا انتظام نہیں، بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کا انتظام نہیں ہے، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے روزہ رکھا کرے تاکہ روزے کے ذریعے سے خواہشات ٹوٹ جاتی ہے. اب اسی کے ساتھ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جو حضرت نے گودرا کے اجتماع میں فرمایا تھا. مولانا نے فرمایا تھا، جب نکاح سستا ہوگا تو دنیا سے زنا ختم ہوگا، اور جب نکاح مہنگے ہو جائیں گے تو دنیا میں زنا عام ہو جائیں گے. آج یہی حال ہو چکا ہے کہ نکاح اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک غریب کی بچی کا نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور آج اس کے ماں باپ پریشان حال ہیں، وہ اپنی بچی کا نکاح نہیں کر پا رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ یہاں سرزمین راندیر پر بھی تشریف لائے ہیں. مولانا کے زمانے کا لکھنؤ کا ایک واقعہ ہے. کسی مسئلے میں کرفیو لگ گیا تھا، اور کرفیو لگنے میں پورا ہفتہ گزر چکا تھا. مولانا نے اپنے بیٹے مولانا سجاد صاحب وغیرہ کو بلایا اور دوست و احباب کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ جو بیچارے روزانہ رکشہ چلا کر اور روزانہ مزدوری کر کے کھاتے ہیں، ہفتہ ہو گیا ان کے گھر میں کھانے کے لیے نظام نہیں ہوگا، پولیسوں سے اجازت لے کر ذرا محلوں میں دورہ کرو اور ان کے گھر پہ تھوڑا تھوڑا کھانا پہنچاؤ. جب کھانے کے لیے چلے ہیں، کھانا پہنچانے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے چلے ہیں، تو ایک مکان میں جب جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے منع کیا کہ اس مکان میں نہ جائیے، اس مکان میں عورت کو بھیج دیے. وہاں منظور صاحب علیہ الرحمہ کی ایک دو عورتیں اس مکان میں گئی. باہر نکلنے کے بعد وہ دونوں عورتیں خوب رونے لگی. حضرت نے اسے سوال فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا، گھر جا کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. جب گھر پہ پہنچے تو ان دونوں عورتوں نے بیان کیا کہ جس مکان میں ہم گئے ہیں وہاں ایک ماں ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے 9 سال کی، اور اس کی ماں نے درد بھرا ایک واقعہ مجھ کو سنایا کہ 4 سال پہلے تمہیں معلوم ہے کہ میرے شوہر کو اریسٹ کر دیا گیا ہے بلا وجہ کے، اور وہ جیل میں زندگی گزار رہا ہے اور اس کو 10 سال کی سزا لگ چکی ہے. چند دنوں کے لیے تو میری کسی نے مدد کی، اس کے بعد میری مدد بند ہو گئی، میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں رہا، میں بھوکی پیاسی. یہ میری بچی معصوم اس وقت 4-5 سال کی تھی اور اس کی زندگی ویسے ہی گزر رہی تھی. ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ لاؤ میں اپنی بچی کے ساتھ سوسائڈ کر لوں. لکھنؤ کے کنارے ندی پر پہنچی اور میں نے سوچا کہ لاؤ میں یہاں سے سوسائڈ کر لوں، لیکن میری بچی میرے سامنے آ گئی اور میں نے اپنی حفاظت کر لی اور سوسائڈ سے اپنے آپ کو بچا لیا. مولانا کا یہ سچا واقعہ ہے. فرماتے ہیں، میں وہاں سے واپس جب ہوئی اور روڈ پر آئی تو ایک ٹیکسی والا آیا، اس نے مجھے دیکھا کہ یہ خوبصورت لڑکی ہے، مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا، لے کر چل پڑے. 2 آدمی تھے، اپنی حوث کو پورا کیا اور یوں کہا تجھ جیسی لڑکی سوسائٹ نہیں کر سکتی ہے، ہم تیری ضرورت کو پوری کرتے رہیں گے، تو ہماری حوث کا نشان بنتے رہنا، وہ ہر ہفتے میرے پاس آتے ہیں، اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں اور میری ضرورت اور میری کفالت کو وہ دیا کرتے ہیں، کہاں گئے تھے تم محلے والوں، آج تک میری کفالت اور میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ مولانا منظور صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مولانا نے فرمایا، اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ کو یہ کہہ دیا، اے منظور تیرا درس قرآن تجھے مبارک، تیرا درس حدیث تجھے مبارک، تیری تقریریں تجھے مبارک، تیرے قرآن کی تفسیریں تجھے مبارک، تو بڑا تفسیریں اور تقریریں کیا کرتا تھا، اور تیرے محلے میں میری ایک بندی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی عزت بیچا کرتی تھی، بتاؤ اس وقت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے ہزاروں واقعات ہمارے وہاں موجود ہوں گے، ایسے ہزاروں واقعات ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے قبیلوں میں ایسے ہزاروں واقعات ہوں گے کہ جہاں بیٹیاں اپنی عزت کو بیچ رہی ہیں، غربت کی بنیاد پر، حالات کی بنیاد پر، پریشانیوں کی بنیاد پر، اور ان کے ماں باپ مجبور ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے نکاح کو تھوڑا سا سستا کیا جائے، اپنے نکاح کے خرچ کو تھوڑا سا بچایا جائے، اور نکاح کے خرچ کو بچا کر کے غریبوں کا تعاون کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب کوئی کسی غریب کا تعاون کرتا ہے، جب کوئی کسی غریب کا تعاون کرتا ہے تو اس موقع پر اللہ کی رحمت اس پر اترتی ہے، اور فرشتہ یوں کہتا ہے، تو نے اللہ کے غریب بندے کا تعاون کیا، اللہ اس تعاون کے بدلے میں تیری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور فرمایا، سند متصل کے ساتھ یہ روایت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ہم معنی کئی روایتیں مل رہی ہے جس سے اس روایت کی تائید ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے منبہات ابن حجر کے اندر نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر کفل نامی ایک انسان تھا، روزانہ اس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ایک عورت کو لایا جاتا تھا، اور وہ 7 درہم اس زمانے میں دیا کرتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک عورت کو جب لایا گیا، اس کے قریب وہ پہنچا اور 7 درہم دے دیے، وہ عورت رونے لگی، وہ نوجوان لڑکی تھی، وہ رونے لگی، پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ میں نے تجھے تو زبردستی کی نہیں، تو خود آئی، تجھے پیسے چاہیے تھے اس لیے آئی۔ تو لڑکی نے جواب دیا، میں فاحشہ اور بدکار نہیں ہوں، میں شریف خاندان کی لڑکی ہوں، میں مہذب خاندان کی لڑکی ہوں، لیکن میرا مسئلہ کہ میری غریبی مجھے یہاں تک لے آئی۔ اسی لیے ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں روایت نقل فرمائی، قاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقیری انسان کو کفر تک پہنچا دیتی، کبھی فقیری کی بنیاد پر انسان کی زبان سے وہ جملے نکل جاتے ہیں کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ وقت پر مجھے کھانا نصیب کرنا، فقیر نہ بنانا، ورنہ میں برداشت نہ کر سکوں، کہیں کفر میں نہ پہنچ جاؤں۔ میرے بھائیو، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دولت بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عورت کہنے لگی کہ میری مجبوری، میری غریبی مجھے تیرے مکان تک لے آئی، ورنہ میں شریف گھرانے کی لڑکی ہوں۔ کفل کو رحم آیا، اس نے کہا، میں نے جو تجھے پیسے دیے وہ بھی تو لے جا، اور میں تجھے ٹچ بھی نہیں کروں گا، بس تو واپس اپنے راستے پر اپنے مکان چلی جا۔ تو وہ لڑکی جاتے جاتے ایک بات کہہ گئی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے منبہات میں اس کو نقل کیا، وہ لڑکی جاتے جاتے یہ کہہ گئی کہ تو نے مجھ کو معاف کیا ہے، اب تو تھوڑی سی توبہ اللہ سے کر لے تاکہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نے مجھ پر احسان کیا تو میں بھی تجھے ایک احسان کر دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف تجھے متوجہ کر دوں۔ بس یہ کہہ کر وہ لڑکی چلی گئی، اس کفل کے دل پر یہ بات اتر گئی، اس نے اسی وقت اللہ سے توبہ کی، مقدر خداوندی تھا کہ فجر سے پہلے پہلے اس آدمی کی موت ہو گئی، اس کفل کی موت ہو گئی۔ اس زمانے میں دروازوں پر گناہ کو بھی فرشتے لکھ جاتے تھے، نیکیوں کو بھی فرشتے لکھ جاتے تھے، یہ فاحش، یہ بدکار آدمی، یہ گنہگار آدمی، یہ شرابی آدمی، یہ زنا میں ڈوبا ہوا آدمی، اس کے جنازے کو کون اٹھاتا، اس کی لاش کو کون ٹچ کرتا، اس کے مکان میں کون جاتا، لیکن اللہ کو اس کی توبہ پسند آ گئی۔ آخری رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پر فرشتوں کے ذریعے سے ایک بینر لگوا دیا، اور اس بینر پر لکھا ہوا تھا، ان اللہ تبارک و تعالی قد طاب علی کفل، اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوا قفل کی طرف اور اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے. اے لوگو تم میرے قفل کی صلاۃ جنازہ پڑھو.
میرے بھائیو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب نکاح کو سستا کرے گا تو یقیناً معاشرت سے برائیاں ختم ہوگی, غریب بچیوں کے نکاح کا انتظام نکلے گا, اور جس نے غریبوں کی بچیوں کا نکاح کرایا یا ان بچوں کا نکاح کرایا رب کریم اس کی برکت سے ہماری بیٹیوں کے گھر کو آباد کرے گا, ہمارے بیٹوں کے گھر کو آباد کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور میرے آقا کی بیٹیوں کے نکاح اتنے مہنگے نہیں تھے جتنے مہنگے آج بنے ہوئے ہیں. اللہ ہی معاف فرمائے. ایک مہدی کی رسم میں سرزمین ہند پر 20,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں, بلکہ ہمارے اس علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک نکاح ہوا اور اس نکاح کے اندر 17,00,000 روپے کا خرچہ ہوا اور مہینہ نہیں گزرا کہ طلاق ہو گئی. امت کا یہ اسراف, امت کی یہ فضول خرچیاں. ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے, اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی, بعض لوگ کہتے ہیں میری اکلوتی بیٹی ہے اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے, میری ایک ہی تو بیٹی ہے نا اور تو کوئی ہے نہیں, اس کے لیے مجھے سب کچھ کرنا پڑے گا, یہ جو کہے گی مجھے کرنا پڑے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہیتی بیٹی اور وہ پیاری بیٹی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, فاطمہ بذاتم منی من آداہا فقد آدانی ومن احبہا فقد احبنی. فرمایا فاطمہ میری وہ بیٹی ہے کہ جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی, اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی جو مسلمان ہو چکی تھی اس سے نکاح کا ارادہ کیا, اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ ہر مسلمان کو 4 نکاح کی اجازت ہے, مجھے بھی 4 نکاح کی اجازت ہے. فاطمہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے جو مسلمان ہو چکی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنے صحابہ کو جمع فرمایا, اور آپ جب کبھی گفتگو فرماتے تھے تو ڈائریکٹ کسی کو نہیں کہتے تھے جس کی وجہ سے چوٹ لگے کسی کے دل پر, حضرت ایک عام بات فرماتے تھے. حضرت نے فرمایا بعض لوگ میری بیٹی کی موجودگی میں دوسری کو لا کر نکاح میں لانا چاہتے ہیں, فرمایا ہرگز ایسا نہ کریں, ہرگز ایسا نہ کریں, میری بیٹی کو تکلیف اگر پہنچاؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا اگر تمہیں کسی اور لڑکی کو لانا ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دو, اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی دونوں ایک مکان میں جمع نہیں ہو سکتی. میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی چہیتی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن اس کے باوجود نکاح ہو رہا ہے تو عالم کیا ہے, رخصتی کا عالم کیا ہے؟ وہ رخصتی کا عالم ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بادل مغرب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے, جو ایک بدھی عورت ہے جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں ہے, اور یہ وہ عورت ہے, یہ وہ عورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 6 سال کے تھے اور مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تھے اپنی ماں آمینہ کے ساتھ, اور جب واپس آ رہے تھے تو آمینہ ام ایمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آدمی تھے مقام ابوا پر پہنچے ہیں, تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی, پوری رات بیمار رہی, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے سینے پر اپنا سر رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں. یا امی یا امی یا امی, او میری ماں او میری ماں او میری ماں, بار بار بولتے جا رہے ہیں, بار بار بولتے جا رہے ہیں. اور جب آمینہ کی آنکھ کھلتی اور ہوش و حواس میں آتی تو اپنے لال کے سر پر ہاتھ پھراتی, اپنے لال کے سر پر ہاتھ پھرا کر شفقت کے کلمات کہتی, پھر بے ہوش ہو جاتی. رات اسی طرح گزر گئی, آفتاب طلوع ہوا, اور طلوع آفتاب کے بعد آخری مرتبہ اپنے لال کے سر پر ہاتھ پھرایا اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی, ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی. میرے بھائیو آمینہ رخصت تو ہو گئی لیکن دنیا والوں کو یہ کہہ کر گئی کہ میں تو جا رہی ہوں لیکن تمہیں وہ آفتاب دے کر جا رہی ہوں جو پوری دنیا کے دلوں کو روشن کرے گا. دنیا کا آفتاب دنیا کی زمین کو روشن کرتا ہے, اور میرا آفتاب محمد ابن عبداللہ دلوں کی ضمیر کو روشن کرے گا.
دلوں کے اندر روشنی پیدا کرے گا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب سوال یہاں پر فرمایا ہے, فرمایا کہ میں بار بار اور یہ گنہگار بھی مقام ابوا پر پہنچا ہے جہاں حضرت کی والدہ کی مزار ہے, میں بھی میری حاضری وہاں پر ہوئی, اور جب میں اس مقام پر پہنچا تو میں 1400 سال پہلے کی دنیا میں چلا گیا, اور مجھے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ اشکال اس آمینہ کی مزار پر مجھے یاد آ گیا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے ایک سوال کر رہا ہوں, جس نبی کو تو امام الانبیاء بنا رہا ہے اور جس کے اوپر تو فخر کر رہا ہے اور ساری کائنات کا تو نے اس کو نبی بنا کر کے بھیجا, ایسا زبردست نبی, اس کی والدہ کو تو موت دے دیتا مدینے کے اندر, وہاں اس نبی کو تسلی دینے والے رشتہ دار موجود تھے, اس کی والدہ کو موت دے دیتا مکہ کے اندر, وہاں اس نبی کو تسلی دینے والے موجود تھے. اے اللہ تو نے ایسی جگہ پر موت دے دیا راستے میں جنگل میں جہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں, اور اس والدہ کی قبر کس نے کھودی, تاریخ میں ابن ہشام نے کچھ نہیں لکھا, پتا نہیں چلتا کہ قبر کس نے کھودی, بہرحال والدہ کو وہاں دفنا دیا گیا. اے اللہ مجھے تجھ سے سوال یہ ہے کہ جس کو تو نے امام الانبیاء بنایا, جس کو تو نے شفاعت کبریٰ سے نوازا, جس کی تو نے قسمیں کھائی, جس کے کلام کی قسمیں کھائی, جس کی باتوں کی قسمیں کھائی, جس کو تو نے نام لے کر کبھی نہیں بلایا اور یا محمد کہہ کر کبھی نہیں بلایا, یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول کہہ کر کے تو نے بلایا, اتنا اونچا نبی, اتنا اونچا نبی, اور تو نے اس کی والدہ کو وہاں اٹھا لیا جہاں اس نبی کے سر پر تسلی کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں, جہاں اس نبی کو تسلی دینے والا کوئی نہیں, جہاں اس نبی کے سر پر صبر کے دو کلمات کہہ کر ہاتھ پھرانے والا کوئی نہیں. ایک باندی ہے ام ایمن, ایک باندی ہے ساتھ میں جس نے بچپن میں دودھ پلایا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے ابن ہشام نے لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی تدفین کے بعد قبر سے ایسے چمٹ گئے, ایسے چمٹ گئے جیسے بیٹا اپنے زندہ ماں سے چمٹا کرتا ہے. ام ایمن نے ہاتھ کھینچا اور کہا اے محمد چلو ہم کو مکہ کی طرف چلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے جملے ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں نقل کیے, قیامت تک دنیا اس کو پڑھ کر کے اپنی دل کی کیفیت کو بدلنا چاہے تو بدل سکتی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 6 سال کے ہیں, ماں کی قبر پر بیٹھ کر یوں کہہ رہے ہیں امی تو مجھے کس کے حوالے کر کے چلی گئی, امی تو مجھے کس کے حوالے کر کے چلی گئی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ مجھے سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے نبی کی ماں کو تو نے وہاں اٹھا لیا جہاں تسلی کے دو کلمات کہنے والا اس کے لیے کوئی نہیں. اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے ولی اللہ کے قلب پر اور جواب ملتا ہے, فرمایا ولی اللہ تجھے ایک واقعہ ملا, ابھی میں تجھے دو واقعہ اور بتاتا ہوں. میں نے اس نبی کے چچا کو مدینے میں ابھی 2 سال گزرے تھے اور 3rd سال میں قدم رکھا تھا, اور غزوہ احد کے اندر اس کے چچا کو بھی اٹھا لیا, ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے, ناک کان کٹوا دیے, نبی برداشت نہیں کر سکے, زارو قطار رو پڑے اور برسوں اپنے چچا کو یاد کرتے رہے. یہ دوسرا واقعہ, اور ایک تیسرا واقعہ بھی میں تجھے کہہ رہا ہوں اے ولی اللہ سن لے, جس نبی نے جس اپنے نواسے کو سونگا اور چوما اور اس کی پیشانی کو بوسا دیا اور اس کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر کے میرے نبی نے حسن و حسین کو اٹھا کر جمعہ کا خطبہ دیا اور یہ فرمایا ہمارا یہاں نتایا, یہ میرے دونوں پھول ہیں, جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, اور جس نے ان سے محبت کی اے اللہ تو ان سے محبت کرنا, ایسے پھول کو بھی میدان کربلا کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کروا کر اس آگ کے گردن کو نیزے کے اوپر اٹھوایا گیا اور آپ کی بچیوں کو بلا پردہ کے وہاں سے ہانکا گیا اور آپ کے رشتہ داروں کی لاشوں پر وہاں گھوڑوں کو دوڑایا گیا. اے ولی اللہ تجھے صرف محمد کی ماں نظر آ رہی ہے, میں تجھے حمزہ کا واقعہ بھی بتا رہا ہوں, میں تجھے نبی کے نواسے کا واقعہ بھی بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد ولی اللہ کے قلب پر اللہ ایک جواب دے رہا ہے, میرے بھائیوں میرے بھائیوں میں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے اللہ جل شانہ نے فرمایا اے ولی اللہ میری حکمت اس میں سمجھو, مجھے نبی کی والدہ کو جنگل میں اٹھانا منظور ہے اور مجھے آپ کے چچا کے ٹکڑے کرانا منظور ہے اور مجھے بغیر پانی کے آپ کے نواسے کو شہید کروانا منظور ہے, لیکن میری شریعت کے ٹکڑے ہو جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے. میں نے اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے, میں نے اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے یہ ساری قربانیاں محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین سے دلوائی ہے, یہ ساری قربانیاں میری شریعت کے لیے میں نے دلوائی ہے. تو میرے بھائیوں وہ فاطمہ جو اتنی پیاری, جو لبتے زیدر ہیں, نور نظر ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن حال یہ ہے, اس فاطمہ کا حال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے نکاح پڑھایا اور مغرب کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ علی کے حوالے کر کے آؤ. کوئی بارات نہیں تھی, کوئی 100-200 کا مجمع نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. فرمایا جاؤ ام ایمن سے کہا کہ جاؤ میری بیٹی کو علی کے حوالے کر کے آؤ, اور یہ بھی کہہ دینا علی کو کہ رات میں جلدی نہ سونا, اللہ کے حبیب عشاء کے بعد آنے والے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی, حضرت علی ساتھ ہیں. حضرت علی کے مکان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے. جو نصیحت کی ہے علامہ واقدی نے اپنی تاریخ میں اس نصیحت کو نقل کیا. واقدی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے اپنی بیٹی کو بھی بٹھایا, اپنے داماد علی کو بھی بٹھایا جو آپ کے چچازاد بھائی, اور اپنی بیٹی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا بیٹی سن لو, تم جس مکان میں آئی ہو یہ میرا چچازاد بھائی ہے, تمہیں معلوم ہے کہ یہ غریب ہے, تمہیں معلوم ہے کہ میرے علی کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہے, ممکن ہے کسی وقت وہ تمہارا تقاضا پورا نہ کر سکے, ممکن ہے وہ کسی وقت تمہاری ضرورت پوری نہ کر سکے, ممکن ہے بیٹی تمہیں کسی وقت بھوکے رہنا پڑے. اس نصیحت کو ہر بات نقل کر لے اور اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے. آقا نے فرمایا بیٹی بھوکی رہ جانا, پیاسی رہ جانا, لیکن اپنے شوہر کی عزت کا لیلام نہ کرنا, اپنے شوہر کی عزت کا لیلام نہ کرنا, اپنے ماں باپ کے سامنے جا کر کبھی بھی تذکرہ نہ کرنا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. قرآن کی بلاغت دیکھیے, قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورت مرد کا لباس, مرد عورت کا لباس. لباس کے ذریعے سے انسان کے اندر کے عیب چھپ جاتے ہیں. میں نے لباس پہنا ہے, میرے اندر کیا عیوب ہیں کسی کو پتا نہیں ہے, لباس سے عیوب چھپ جاتے ہیں. قرآن کریم نے ہسبن اور وائف کو, مرد عورت کو لباس کہہ کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اے لوگو, اے میاں بیوی, اگر تمہارے درمیان کوئی تکرار ہو جائے, دو برتن ہیں, ساتھ میں رہنا ہے, زندگی گزارنا ہے, ساری رائے میں اتفاق نہیں ہوتا, کبھی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, اختلاف بھی ہو جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ چلے جائیں وہاں بھی اختلاف مل جائے گا, وہاں بھی کچھ باتیں مل جائے گی. جہاں ازواج مطہرات نے سال بھر کا خرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس خرچہ نہیں ہے سال بھر کا, آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ ایک مہینے تک کا قطع تعلق کر لیا, ایلائے لوگوی کر لیا, ایک دوسرے مکان میں تشریف لے گئے. مدینے میں ہوا چل پڑی کہ اللہ کے حبیب نے طلاق دے دی, حالانکہ یہ بالکل غلط واقعہ تھا. آقا سے جب تحقیق ہوئی تو فرمایا میں نے طلاق نہیں دی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, فرمایا یا ایھا النبی, اے میرے پیغمبر, آپ اپنی بیویوں سے یوں کہہ دیجئے کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو بھوک اور پیاس کو برداشت کر لو, اور اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا دے کر, وسر رہو ہن سراحا جمیلا, میں اچھی طرح تمہیں چھوڑ دوں گا, طلاق دے دوں گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس اس آیت کو لے کر کے تشریف لائے اور فرمایا عائشہ جلدی نہ کرنا, اللہ نے ایک آیت اتاری ہے جو تیرے سامنے میں بیان کر رہا ہوں. حضرت یہ سمجھ رہے تھے کہ کم سن ہے, کم عمر ہے, جلد بازی میں اگر یہ دنیا اختیار کر لے گی تو میرے نکاح سے نکل جائے گی, اور حضرت ان کو نکالنا نہیں چاہتے تھے اس لیے کہ بڑی فہیمہ تھی, بڑی سمجھدار تھی, بڑی ذکیہ تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہی تھی ایسی عورتیں. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عجیب واقعہ امام بخاری نے نقل فرمایا, ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے حبیب آپ کی خدیجہ کو اللہ نے سلام کہا ہے, آپ کی خدیجہ کو اللہ نے سلام کہا. قربان جائیے خدیجہ پر, لاکھوں سلام ہو خدیجہ پر, کیا عقل مندانہ جواب دے رہی ہے, کہہ رہی ہے اللہ کے حبیب میں وعلیکم السلام سے اللہ کو تو جواب نہیں دے سکتی, اس لیے کہ یہ تو دعا ہے, اللہ کوئی دعا کا محتاج تھوڑا ہی ہے, وہ تو خود سلامتی دینے والا ہے. ان اللہ هو السلام, اللہ تو خود سلامتی دینے والا. عائشہ کی شخصیت وہ ہے کہ جس کو جبریل نے سلام کہا, یہ وہ ازواج مطہرات ہیں. اللہ کے حبیب چاہتے تھے کہ میری عائشہ اگر دنیا کو اختیار کر لے گی تو نکاح سے نکل جائے گی, اس لیے فرمایا جلدی نہ کرنا, اپنے والدین سے مشورہ کرنا. فرمایا بات تو بتاؤ, پھر میں آگے کچھ سوچوں گی. فرمایا اللہ نے یہ آیت اتاری ہے تو حضرت عائشہ اسی وقت کہہ رہی ہے اس میں والدین کے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں تو آپ ہی کو چاہتی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں تو آپ کو چاہتی ہوں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا اللہ کے حبیب جب آپ دوسری بیویوں کے وہاں جائیں گے اور یہ بات رکھیں گے تو میری بات ان کو نہ بتانا کہ میں نے کیا کہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میں خود تو نہیں بتاؤں گا لیکن اگر وہ پوچھے گی تو میں بتا دوں گا، اس لیے کہ نبی آنکھوں سے بھی خیانت نہیں کرتا ہے. نبی خیانت، اللہ کے حبیب کے مکان میں بھی اختلاف رائے کے مسائل تو ہوا کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اتنا بڑا الزام، اور خود عائشہ کے مکان میں اللہ کے حبیب ہیں، اور برات کی آیتیں اتری اور وہی ختم ہوئی، اللہ کے حبیب مسکرانے لگے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا عائشہ تو کتنی خوش نصیب ہیں کہ تیری برات کے بعد میں اللہ نے آیت اتار دی. تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عائشہ سے فرمایا بیٹی کھڑی ہو جاؤ اور حضور کا شکریہ ادا کرو، تمہاری برات بیان کر رہے ہیں. تو حضرت عائشہ کیا جواب دے رہی ہے، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، یہ تو سچ ہی مان گئے تھے میرا واقعہ. ایک واقعہ پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہی، ایک پیٹ میں جنم لینے والے دو بھائیوں میں جب اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بہن میں جب اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ لڑکی تو پرائے مکان کی اور یہ لڑکا پرائے مکان کا، ان دونوں میں اختلاف کا ہو جانا کسی رائے میں یہ بہت ہی ممکن ہے، لیکن اس رائے کو ایسا سوروپ دے دینا کہ لڑکی اپنے والدین کو جا کر کے بیان کرے اور لڑکا اپنے والدین کو جا کر کے بیان کرے، لڑکی کے والدین یہ مشورہ دیں بیٹی گھر پر بیٹھ جاؤ عورت سے اس کو دکھا دیں گے، اور لڑکے کے والدین یہ مشورہ دے کہ طلاق دے دے اس کو، ایسی تو بہت ساری لڑکیاں ہم کو مل جائے گی. یہ غلط مشورے ہیں اور یہ اختلاف کا ذریعہ یہ ہوا ہے کہ میاں بیوی نے اپنے مسئلوں کو آپس میں حل نہیں کیا. اگر یہ آپس میں حل کر لیتی تو مسائل کی یہ نوبت نہ آتی. قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بلکہ عجیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے عورتوں کے باب میں زیادہ حقوق اس لیے بھی بیان فرمائے ہیں. ہمارے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، فرمایا یہ دلہا جو دلہن کو لے کر آیا، جو لڑکی کو لے کر آیا، اس کا حال یہ ہے کہ دلہا تو اپنے ہی اقارب میں ہے، اپنے ماں باپ ہے، اپنی بہن ہے، اپنے بھائی ہے، سب ساتھ رہ رہے ہیں اور اسی میں دلہا رہ رہا ہے، یہ دلہن تو اپنے سب کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اس لیے تمہارے شفقت کی زیادہ محتاج ہے، تمہارے پیار کی زیادہ محتاج ہے. ساس کو چاہیے کہ اسے اپنی بیٹی سمجھے، خسر کو چاہیے کہ اسے اپنی بیٹی سمجھے، شوہر کو چاہیے کہ یہ میری بیوی ہے لیکن کسی کی بیٹی ہے. ماں باپ کی خدمت کے لائق ہوئی تو ماں باپ نے اپنی خدمت سے نکال کر ہماری خدمت کے حوالے کر دیا، یہ ماں باپ کا ایک بہت بڑا احسان ہوا. اگر یہ حقیقت ہمارے ذہنوں میں آ جائے، ہمارے مکانوں میں آ جائے، تو خدا پاک کی قسم معاشرے کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، طلاق کے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کو سلجھانے والے بنیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کرنے والوں ہی کی اصلاح نہیں ہوئی. جو لوگ معاشرے کی اصلاح کے لیے چلتے ہیں خود انہیں کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے نکلنے والے جو لوگ ہیں ان کے وہاں جب نکاح ہوتے ہیں تو وہ سارے اسراف اور فضول خرچی کی باتیں ہوا کرتی ہے، وہ کہاں دوسروں کو اصلاح معاشرہ کی تعلیم دے سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود اصلاح معاشرہ کرنے والے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے والے بنے، اپنے گھر کی اصلاح کرنے والے بنے، اپنے مسائل کو سلجھانے والے بنے. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ہماری پوری زندگی کا اسوہ، نمونہ، سیمپل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتی ہے، ہو سکتے ہیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ پردے کی آیت رات میں اتری، فجر کی نماز میں جن عورتوں کو پتا چل گیا، وہ عورتیں تو پردہ ڈال کر آئی لیکن ایک عورت کو پتا نہیں چلا، وہ بہت دور سے آئی تھی، اسے پتا نہیں چلا کہ پردے کی آیت اتر چکی ہے، اس لیے وہ بغیر پردے کے مسجد نبوی میں آ گئے، دیکھا کہ عورتیں پردہ ڈال کر کے آئی ہوئی ہے. ایسے موقع پر پوچھا کہ بھائی تم سب پردہ ڈال کر چادر ڈال کر کیوں آئی، کہا پردے کا حکم اتر چکا ہے. وہ عورت کہنے لگی مجھے پتا نہیں، اپنے بیٹے کو گھر پہ بھیجا، جاؤ میری چادر لے کر آؤ، میں بھی پردے ہی کے ساتھ مسجد سے نکلوں گی. اب پردہ ڈال کر گھر پہ پہنچی، شوہر نے کہا اتنی بھی کیا جلدی تھی، ابھی ابھی تو آیت اتری تھی، اگر تھوڑا سا وقت بغیر پردے کے بھی گھر پہ آ جاتی، ظہر میں پردے کے ساتھ چلی جاتی، اس میں اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی. عجیب جواب وہ عورت دے رہی ہے. امام بیہقی نقل فرماتے ہیں، فرمایا اس عورت نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم میرے کانوں میں پہنچ گیا، اب اگر بغیر پردے کے چلوں گی اور مکان پر پہنچنے سے پہلے اگر میری موت ہو گئی اور اللہ نے مجھ کو پوچھ لیا کہ میرے نبی کی آواز تیرے کان میں پڑی تھی اور تُو نے کیوں عمل نہیں کیا، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ یہ اعمال حسنہ ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ جل شان ہو آج کے اس نکاح کو بہت قبول فرمائے، مودت و محبت نصیب فرمائے، معاشرے کی اصلاح کی ہم فکر کرنے والے بنے. آج امت کے اندر سے معاشرے کی اصلاح کی فکریں نکل چکی ہے، ہمارے اپنی بیٹیوں کے لیے جہاں خرچ ہو رہا ہے وہاں غریبوں کی بیٹیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تعاون کی شکلیں سوچی جائیں، غریب کے بچوں کے لیے بھی تعاون کی شکلیں سوچی جائیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ وہاں موجود ہوتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں اللہ وہاں موجود ہوتا ہے، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں اللہ وہاں موجود ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ضعیفوں کی تیمارداری میں اور ضعیفوں کے مدد کرنے میں رب کریم وہاں موجود ہوتا ہے، اس کی رحمتیں وہاں ہوتی ہیں. آکم الحاکمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. کیا مسئلہ ہے؟ دعا کریں.